بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ مومن کی آیت نمبر 61 ہے جو آج کا درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ہے جس نے پید بنایا رات کو تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور دن کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تم چیزوں کو دیکھو, کام دھندے اپنے کرو. مبصر کے معنی دیکھنے والی چیز, انسان اس میں دیکھے. اللہ کا نظام ہے, فطری نظام ہے. کوئی انسان جو فطری نظام کو چھیڑتا ہے, فطری نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو اس کا کبھی کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ تم میں رات ہم نے تمہارے لیے بنائی. کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم راتوں کو سکون حاصل کرو, سکون سے سو جاؤ, سکون حاصل کرو, دن بھر کی تھکن اپنی دور کرو, راتوں کو کام دھندے مت چھیڑو. اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم چیزوں کو دیکھو, کام کرو, اپنے دھندے کام نمٹاؤ. یہ اللہ رب العزت نے, اب دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے کہ راتوں کو سونے کے لیے اللہ نے بنایا. گھومنے پھرنے, کھانے پینے, تقریبات کے لیے تو راتوں کو نہیں بنایا. جانوروں کے لیے بھی اللہ نے رات سکون کی بنائی. آپ دیکھ لو جانور ہوتے ہیں, کیونکہ جانور تو فطرت پر ہوتا ہے, جو رات ہوتی ہے جانور سونا شروع ہو جاتا ہے, اور فجر سے پہلے جانور, پرندے سب اٹھ کے بیٹھ جاتے. یہ اللہ کا نظام. اگر اللہ تعالیٰ انسان کی مرضی پر رکھتے نیند کا معاملہ, تو کوئی کسی وقت سوتا, کوئی کسی وقت سوتا. اب سب کو پتا ہے کہ رات کو اتنے بجے کے بعد کسی دوسرے کو فون نہیں کرنا چاہیے. اگر کبھی ایمرجنسی میں کال کرنی پڑ جائے تو انسان ان سے پہلے معذرت کرتا ہے کہ جی میں نے مجبوری میں اس وقت آپ کو کال کی ہے اور یہ کام آپ کو بات کرنے کا وقت نہیں تھا. اس لیے یہ راتیں اللہ رب العزت نے سکون کے لیے بنائی تاکہ ہم اور آپ اس کے اندر سکون حاصل کریں. جانوروں کے لیے بھی اللہ نے یہ راتیں بنائی, پرندوں کے لیے اللہ نے راتیں بنائی. اب ہم اور یہ تمام اطباء یہ بات فرماتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے یہ بات کہ انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارے. جو لوگ راتوں کو جلدی سوتے ہیں اور راتوں کو اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں, ان لوگوں کی صحتیں بھی اچھی ہوتی ہیں, ان لوگوں کا دن بھی اچھا ہوتا ہے, اور اپنی صحت کے اعتبار سے, اپنے کام کے اعتبار سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ صحت بخش, صحت مند لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سکون سے سوتے ہیں, صحیح وقت پر سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ہمارے لیے سکون کا رکھا سونے کا, اور وہ سونے کا وقت یہ رکھا کہ رات ہو جائے سو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا جو آج ہمارے ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا جو ہمارے ہاں آج رواج, کہ راتوں کو بیٹھ کر مجلس آرائیاں کرنا, راتوں کو بیٹھ کر مجلسیں کرنا, کہانیاں سنانا, قصے کہانیاں کرنا. ہم بھی آج اسی حال سے دو چار ہیں. ہمارے ہاں تو شادیاں ہی کہ تقریبات اگر رات 10 بجے کہیں کھانا کھل جائے تو کہتے ہیں کہ وہ مہمان ہی نہیں آئے, کھانے پہ کوئی پہنچا ہی نہیں. سردیوں کی راتوں میں بھی یہی معمول. اب جب کھانے سے فارغ ہوں گے راتوں کو 12 بجے 1 بجے پھر واپس پلٹ کر گھر آئیں گے تو فوراً تو نہیں سو سکتے کھانے کے بعد. صحت الگ خراب, نیند الگ خراب, دن الگ خراب. رات کو نیند نہیں ہوگی تو دن بھی خراب ہو. صبح کو بچوں نے پڑھنے جانا ہوتا ہے, مردوں کو کام میں جانا ہوتا ہے, عورتوں کو گھروں کے کام دھندے دیکھنے ہوتے ہیں. جب کسی کی نیند پوری نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ صحت ہی برباد ہونی اور کیا برباد ہو. نبی کریم جب زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ لوگ دیر تک جاگا کرتے تھے, صبح تک اس سے کہانیاں سناتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ سمر بعد العشاء, عشاء کے بعد اس سے کہانیاں مت سنایا کرو, بس عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ, آرام کرو, سکون حاصل کرو. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم رات عشاء کے بعد بستروں پر چلے جائیں سونے کے لیے تو ہر انسان صبح کو چاقو چوبند اٹھتا ہے. لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی, اکا دکا مرتبہ ایسا ہوگا, شروع میں ایسا ہوگا نیند نہیں آئے گی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی کا معمول یہ ہو. اور فطرت کیا ہے, سنت بھی یہی ہے کہ فجر کے وقت سے پہلے انسان اٹھ جائے, تہجد کی نماز پڑھے. یہ اللہ رب العزت سے لو لگانے کا, دعائیں مانگنے کا بہترین وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی نفلی عبادتوں میں, اور عبادتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عبادتوں کا بہت اہتمام فرمایا, ایک تہجد کا, ایک اعتکاف کا. کبھی قضا نہیں ہوتی تھی تہجد اور اعتکاف. اور دعائیں مانگنے کا وقت, رجوع اللہ کا وقت, یہ بہترین اوقات شمار ہوتے ہیں. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم جتنی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں کہیں فجر کے بعد سونے کا مزاج نہیں ملتا کہ فجر کے بعد سو, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی. اگر ہم رات کو صحیح وقت پر سو جائیں تو ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب رہی یہ بات کہ ہم اپنے گھروں میں اس کی عادت ڈالیں کیسے. ہمارے ہاں تو نہ بچے سوتے ہیں, نہ عورتیں سوتی ہیں, نہ مرد سوتے ہیں, کوئی نہیں سوتا. اور کراچی کی تو آب و ہوا ہی کچھ ایسی ہے کہ رات کو کوئی سونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, لیکن عادت تو ڈالنے سے ڈلتی ہے. دوپہر کو سنت ہے قیلولہ کرنا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیلولہ بالکل فطری چیز ہے, بالکل سنت چیز ہے, اور صحت کے لیے نہایت ضروری چیز ہے. مگر وہ بہت لمبا چوڑا وقت نہیں کہ ایک دو دو گھنٹے کے قیلولے چلنا ہے, بس 15-20 منٹ سستانا. قیلولے کے معنی ہوتے ہیں سستانا, تھوڑی دیر. یہ نہایت صحت کے لیے مفید چیز. اور راتوں کو دیر سے سونا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور آج تمام اطباء یہ بات فرماتے ہیں, تمام ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کی جو نیند ہوتی ہے وہ اگر 12 بجے کے بعد سویا جائے تو انسان کی دماغی صحت کے لیے بھی نقصان دے, جسمانی صحت کے لیے تو ہے. میرے دادا حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں اس دارالعلوم کے, وہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ بات میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنی, کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ 12 بجے سے پہلے ایک گھنٹے کی نیند, 12 بجنے سے اگر پہلے ایک گھنٹہ پہلے بھی کوئی بندہ سو جائے, فرماتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد کئی گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے. یہ اتنا انسان کو طاقت پہنچاتا ہے. آج ہم لوگ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں, ہمارے گرد و پیش میں کتنی بیماری ہے, کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر ہے، کوئی کہتا ہے کھانا کا مسئلہ ہے. تو بھائی اوقات کاری ہم نے اپنے ایسے رکھ لیے، کھانے کے، سونے کے، جاگنے کے. تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ دن کی روشنی میں کھانا کھائیں، یا کم از کم مغرب پڑتے ہی کھانا کھا لیں، تین گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیں. لیکن جب راتوں کے کھانے ہی جب ہمارے یہاں نمٹیں گے 10-10, 11-11 بجے، تو سونے کا نمبر آئے گا کب؟ تو صحت ہی خراب ہو رہی. تو صحت کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ نمازوں کا قضا ہونا، صبح کی تہجد سے دور ہونا، ذکر اللہ سے دور ہونا، فجر کی جو نماز ہے اس کی جو دو سنتیں ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. فجر کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں سنت، فرض کی تو بات نہیں، فرض تو اس کا سادہ ثواب ہے. فجر کی دو سنتیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا و ما فیها سے بہتر، پوری دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر فجر کی دو سنتیں. پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دے دے اتنا فائدہ نہیں جتنی فجر کی دو سنتوں میں. اسی لیے اللہ رب العزت کی جو یہ آیات ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ معاشرتی اصول ہیں، یہ صحت کے اصول ہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں. کہ اللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسا وقت بنایا. کہ رات ہوتی ہے سکون انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سفر رات کو مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخلوقات کو اس طرح زمین پر پھیلا دیتے ہیں جو عام وقت میں زمین پر نہیں ظاہر ہوتی، ان کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ راتوں کو سفر مت کیا کرو. آپ تاریخ پوری اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا زمانہ، کہ ان کے ہاں راتوں کو سفر نہیں ہوتا تھا. جہاں شام کے سائے نمودار ہوئے اور سفر کو روکا، سہ پہل میں سفر کو ختم کر دیا کرتے. پھر رات کو سوتے سکون سے، فجر سے پہلے نکلتے. یہ معاشرتی اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے، صحت کے اصول ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. چنانچہ میں نے بعض حضرات کے بارے میں بعض کی جگہ پر سنی یہ بات، انہوں نے لکھا کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں معمولاً، یا بہت تاخیر سے سوتے ہیں، 3-3 بجے، 2:30 بجے، 4-4 بجے سو رہے ہیں، تو ان لوگوں کی صحت بہت جلدی گرتی. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جو لوگ راتوں کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں راتوں کی ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں، ان کے چہروں پہ جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں. اور یہ بات تمام اطباء لکھتے ہیں کہ پوری رات کو انسان جاگے، چاہے سارا دن سوتا رہے، لیکن رات کی نیند کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ 12 بجے سے پہلے اور جتنی جلدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء پڑھو اور سو جاؤ، آرام سے بستروں پر چلے جاؤ. صحت بھی انسان کی، یقیناً یہ اسی وقت ہوگا جب ہم رات کے کھانے سے مغرب سے پہلے فارغ ہوں اور عشاء فجر سے پہلے بیدار. تو یہ اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو. انسان کو سکون ملتا ہے تو اس کی زندگیوں میں بھی سکون آتا، بے سکونی رہتی ہے تو پورا دن انسان کا اسی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ نے دنوں کو دیکھنے کے لیے بنایا، روشنی کے لیے بنایا، کام کاج کے لیے بنایا. عجیب بات ہے، بڑی حیرت بھی ہوتی ہے مجھ کو کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب میں دیر سے سونے کا رواج. آپ دیکھ لو، آپ پاکستان کو دیکھ لو. پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ آپ دوسرے شہروں میں جاؤ تو وہاں لوگ جلدی سو جاتے تھے، کراچی والے جاگتے رہتے تھے، لیکن اب سب ایسا ہی ہو گیا. کراچی کی ہوا سب کو لگ گئی. آپ عرب امارات میں چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، راتوں کے 12 بجنے، 1 بجنے، کھیل تماشے، ہوٹلنگ ہی نہیں ختم ہوتی لوگوں کی. آپ ہمارے ہاں چلے جائیں، جتنے بھی کھانے پینے کے ریسٹورینٹس ہیں، بازار ہیں، 1-1 بجے تک ایسا لگتا ہے رات ہی شروع نہیں ہوئی. آپ تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ صبح کی سستی، صبح کی کمزوری، صبح کی اور صحت کی خرابی. آپ غیر مسلم ملکوں میں چلے جائیں، عجیب بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی ہے. آپ غیر مسلم ملکوں میں چلے جائیں، سب رات کو سناٹا، جہاں رات ہوئی ایسا لگتا ہے کہ 9-10 بجے کے بعد یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی رات کی ایکٹیویٹی نہیں. جو لوگ شراب خانوں میں اور دوسرے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی جگہوں پر جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، سری پڑ کے سوتی ہیں بالکل کچھ نہیں، اور ادھر فجر ہوئی اور آپ کو سڑکوں پہ چہل پہل نظر آئے گی. میں برما کا ایک شہر ہے مولمین اس کا نام ہے، میں وہاں گیا تو ہم خطبہ نماز میں جا رہے تھے فجر کی نماز میں، میں دیکھ کے دھن رہ گیا، ہندو کا وہ بدھ مت کے لوگ ہیں سارے، بڈھسٹ ہے برما پورا بڈھسٹ ملک ہے، تو مولمین بھی ایسے ہی مسلمان وہاں پہ اقلیت میں. تو فجر کی نماز میں جب ہم گئے مسجد، آپ یقین مانیں بازاروں کے بازار، یہاں تک کہ سبزی والے چھوٹے چھوٹے سے جو دکانیں ہوتی ہیں نا وہ تک بھی کھول کے بیٹھا ہوا. میں حیران ہو گیا کہ ابھی فجر کی نماز میں لوگ جا رہے ہیں، ابھی نماز بھی نہیں ہوئی اور چھوٹی چھوٹی دکانیں یہاں پر کھلی، سارا ایسا چہل پہل کا کوئی حد انتہا ہے. اور رات کو نکلے تو اصل سناٹا، میرے رب کا حکم، لیکن جو عمل کرے گا اللہ کے حکم پر وہ دنیا میں تو فلاح پاتا ہی ہے، مومن دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ورنہ حرام ہو سکتا. اسی لیے ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی صحتیں برقرار رکھنے کے لیے، اچھی صحتیں رکھنے کے لیے اور اچھی زندگی اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رات کو ٹھیک کرے، رات ٹھیک ہوگی تو دن ٹھیک ہوگا، دن ٹھیک ہوگا تو دنیا کا ہر کام ٹھیک ہوگا. حقیقت ہے کہ نہیں؟ بچے بھی صبح کو جلدی جائیں گے، ان کی صحتیں بھی اچھی، مردوں عورتوں کی صحتیں اچھی، کام بھی سارے نمٹیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی، صبح کے وقت میں برکت. ہمارے ہاں سارے بازار بند پڑے، دیکھ لو آپ سارے بازار بند پڑے، آپ کا تاریخ روڈ، آپ کا ہمارا صدر، جو بڑے بڑے بازار ہیں دو دو ڈھائی بجے بھی یہ صحیح طرح نہیں کھل رہے ہوتے، کھولیں گے تو ملازم بیٹھے ہوئے ہوتے صفائیاں کر رہے ہوتے. تو دن کہاں سے شروع ہوا اور کتنا دن نکل گیا، رات دیر تک دکانیں کھلی، لائٹوں کا الگ خرچہ، صحت کی الگ بربادی. میرے جتنے جاننے والے میں ان سے پوچھتا ہوں جو دکانیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کہتے ہم 11 بجے، کوئی کہتا ہے 12 بجے ہم آتے. اب آ کے کھانا کھانے کے بعد گھر کے احوال، بچوں سے ملنا جلنا، کہاں سارا دن کا سرکل ہی الٹا ہو گیا نا ہمارا. رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کو آپ دیکھو، ان کے سارے بازار 8 بجے کو اوپن ہو گئے، سارے بازار، سارے ان کے شاپنگ مال، دکانیں، یہ وہ 8 بجے دکان کھلی. اور مسلمانوں کے ہاں جا کر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ظہر کی نماز تک دن ہی طلوع نہیں ہوا. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ پھر جب ظہر کے بعد بازار کھلے، آج کل کے جیسے ماحول میں ہم سردیوں کا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے تو دن کتنے چھوٹے ہو رہے ہیں. عصر کی نماز، پھر فوراً بعد مغرب کی نماز، پھر فوراً بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد سونے کا ماحول، تو کام کہاں ہوا؟ کام کا وقت ملا کہاں؟ اس لیے اب کوئی کہہ کے جی ماحول ایسا نہیں ہے، تو میرے بھائی ماحول تو بنانے سے بنتا ہے. ہم اپنے گھر کا تو ماحول بنا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا ماحول تو بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں کا، اللہ لوگوں پر احسان فرماتے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اکثر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہے دنیا کے طریقے بتائے، چاہے رہنے سہنے کے طریقے بتائے، چاہے دین کے طریقے بتائے، جو طریقہ بھی بتایا انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کے سکون کے لیے، انسان کی دنیا اور آخرت میں بہتری کے لیے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ فضل فرماتے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. میں نے جیسا عرض کیا، سونے جاگنے کے اوقات اگر ہمارے اور آپ کے اپنی مرضی پر ہوتے تو ہر انسان کا ایک نیا ٹائم ہوتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں تک کے اوقات ایک جیسے بنا دیے تاکہ انسانوں کے جاگنے سے جانور بھی ڈسٹرب نہ ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح دنیا کی ہر چیز اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی جو ہوتی ہے، وہ دنیا کی بنائی ہوئی ہر چیز انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتی. دنیا کی ہر چیز، معاشرت کی ہر چیز. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ نے مختلف موسم رکھے، اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہے نا، اللہ نے مختلف موسم رکھے، گرمی کا زمانہ، سردی کا زمانہ، بہار کا زمانہ، خزاں کا زمانہ. پھر ان موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فروٹ سبزیاں چیزیں رکھی. گرمیوں کے موسم میں دوسری چیزیں آتی ہیں، مختلف پھل فروٹ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ پیدا ہوتے ہیں. گرمیوں کے موسم کے اللہ نے الگ پھل فروٹ سبزیاں بنائی، مختلف ملکوں کے الگ سے حساب سے بنائی. لیکن جب انسان اس موسم کی چیزوں کو استعمال کرے، اس موسم سے لڑے نہیں، اس موسم سے لڑے نہیں، اس موسم میں رہے، تو انسان کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے وہ چیز بدر جہاں گنی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اب دیکھو ہم لوگ موسم سے لڑتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگایا نا ہم نے، لگا لی ہے نا، ساری دنیا اب ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتی ہے. اب جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، گرمی بھی بڑھ رہی ہے، ایئر کنڈیشن بھی بڑھ رہے ہیں، تو موسم سے لڑ رہے ہیں نا. اب جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا موسم، گرمی ہمارے جسموں کے لیے رکھا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے جسموں کو وہ گرمی دیں، ہم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں. اس کے دو نقصانات، کئی نقصانات، ایک تو دو نہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. نمبر ایک، صحت خراب ہوتی ہے. تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں جو زیادہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں وائٹامن ڈی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بھی دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر دو، انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے. نمبر تین، اخراجات بڑھتے ہیں. کہ بجلی کا کتنا بل بڑھتا ہے، ایئر کنڈیشن کتنے مہنگے ہوتے ہیں. نمبر چار، فضائی آلودگی. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کا موسم بدل رہا ہے، اس لیے کہ مشینیں، ایئر کنڈیشن اور کیا کیا چیزیں جو تابکاری اثرات اس سے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے جو فضا کے اندر اثرات بن رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسم رکھے، ہم نے فضا رکھی. یہ اللہ کے انسانوں پر فضل ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کے انسانوں پر کیا ہے، فضل. لیکن ہم جب موسم سے لڑتے ہیں تو اثرات ہمارے جسموں کے اوپر اس کے پڑ رہے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ پہلے سے زیادہ بیماریاں ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ در حقیقت ہمارا وہ رہن سہن ہے جو اللہ نے ہمیں بنا کر دیا. ہم خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ رہے ہوتے، لیکن ہے تو یہ بات نا. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتے ہیں. یہ موسم دیے، کھانے پینے کی اشیاء دی، چیزیں دی، مختلف اللہ تعالیٰ نے خاصیتیں پیدا کی، اشیاء کی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے نہیں. ذالکم اللہ ربکم، اللہ وہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. فانا تفکون، تم لوگ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے، اللہ تمہارا رب، اس نے ہر چیز کو بنایا، گرمی اس نے بنائی، سردی اس نے بنائی، موسم اس نے بنائے، دن اس نے بنائے، رات اس نے بنائی، سب اللہ نے بنایا، اور ہم ہیں کہ الٹے چلے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کے خلاف الٹے ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے بھی نقصان پر ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی نقصان پر ہیں. آج آپ دیکھ لو کہ ہمارے ہاں اسلامی ملکوں میں جو صحت کی صورتحال ہے وہ غیر اسلامی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے. پاکستان دنیا کے نمبر ون ملکوں میں ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے. بہت بڑی بڑی بیماریاں جو انسانی زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. اس کے سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کی بنیادی وجہ ہمارا رہن سہن زندگی کا غلط طریقہ کار. تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زندگی کے رہن سہن کے طریقے یہ الٹے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، نتیجہ کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. جب ہم الٹے چلیں گے تو یہی ہونا. دن کو رات بنا لیا، راتوں کو ہم نے کیا بنا لیا، دن بنا لیا. دن بھر سوتے رہیں گے، سست رہیں گے، کام نہیں کریں گے، راتوں کو چوکو چوبد ہو جائیں گے، فجر تک جگوا لو لوگوں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے. فانا تفکون، تم کہاں الٹے پڑے گئے پھرے جاتے ہو. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح الٹے پھرے جاتے ہو جو لوگ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے تھے، جس طرح وہ غلط راستے کے اوپر چلتے تھے، کیا تم لوگ بھی اسی طریقے سے ان غلط راستوں کے اوپر چلو گے؟ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالی کی تکوینی اور اللہ کی تنزیلی، جو اللہ نے چیزیں نازل کی، ان نشانیوں کا انکار کرتے تھے، تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جاؤ گے کہ جس طرح وہ نقصان میں رہے تم لوگ بھی نقصان میں رہو. قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی چیزیں بتائیں، آخرت کی چیزیں بتائیں، شریعت کے احکامات بتائے، فرائض بتائے، وہاں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ہمیں وہ بتائیں جو ہماری زندگی گزارنے کے کیا ہیں، اصول ہیں. یہ زندگی گزارنے کے اصول بیان کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے چھت اور عمارت بنائی. وصورکم فاحسن صورکم، تم کو بہترین صورت اللہ نے عطا کی. اب آپ دیکھ لو انسان کی صورت جانوروں اور پرندوں کے مقابلے میں کتنی مختلف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو افضل المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام اقوام میں ہم نے سب سے زیادہ حسین ترین انسان کو بنایا. اس کو شکل بھی خوبصورت دی، صورت بھی اس کو خوبصورت دی. ورزقکم من الطیبات، پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسانوں کو جو رزق دیا وہ پاکیزہ چیزیں رزق دی. پھر انسانوں پہ بھی مسلمان جن کو، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا، وہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں نہیں استعمال کرتے. سب سے پاکیزہ چیز کیا کہ ہمارا جو جانور ذبح ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں تفصیل ہمیں بتا دی کہ ہر جانور کا گوشت، ہر پرندے کا گوشت ہم اور آپ نہیں کھا سکتے، بلکہ ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جتنے ایسے جانور جو درندے ہیں، جانوروں میں جو درندے، چوپایوں میں جو درندے، پھر پرندوں میں جو درندے، چیر پھاڑ کرنے والے، بنجوں سے شکار کرنے والے، وہ اللہ نے تمام انسانوں پر حرام قرار دی. شیر ہم نہیں کھا سکتے، چیتے ہم نہیں کھا سکتے، بھیڑی ہم نہیں کھا سکتے، چیلے ہم نہیں کھا سکتے، گدھ کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. جہاں اللہ کی بے شمار اس کے اندر حکمتیں ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز انسان کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خصلت انسان کے اندر پیدا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درندوں کی چیزوں کو استعمال بھی مت کیا کرو، ان کی کھالوں کو بھی استعمال مت کیا کرو، کہ اس کے اثرات انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر درندہ صفت ہی پیدا ہوتی ہے. سور کو حرام کیا اس لیے کہ وہ نجس چیز کھاتا ہے. چنانچہ جو لوگ آج خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھو کیسے خنزیروں جیسی، درندوں جیسی، ناپاک لوگ. مسلمانوں کو اللہ نے جانوروں کے اندر تفصیل بیان کی کہ ان چیزوں کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کا نہیں. پھر جن کا گوشت کھا سکتے ہو، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، جہاں پرندوں میں ایسی چیزیں، حکم یہ کہ پہلے تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو. جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کی گردن کاٹ کو کاٹو گے اور اس کا جو خون نکلے گا، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، بہنے والا خون، جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا، اندر سے گندگی نکل گئی. جب اندر سے گندگی نکل گئی، اب آپ اس گوشت کو کھا سکتے. اگر ان جانوروں پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا یا وہ جانور بھی خود مر گئے، تو ان کا بھی حکم ہے کہ کھانے کی اجازت نہیں. اتنا شریعت نے، اللہ نے ہمیں پاکی کا حکم دیا، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو. جب پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، تم لوگ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واعملوا صالحا، نیک اعمال کر لو. یہاں حضرات مفسرین فرماتے کہ پاکیزہ چیزوں کو نسبت ہے نیک اعمال سے. جب تک حلق سے آپ کے پاکیزہ چیزیں نہیں اتریں گی، نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوتی. سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے. حرام مال کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو. پاکیزہ چیزیں نہیں کھاؤ گے، نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی. پہلے زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں، مائیں ہوتی تھیں، اپنے بچوں کو جب فیڈ کرواتی تھی، اللہ باوضو ہو کر فیڈ کرواتی تھی، اللہ کا ذکر کر کے فیڈ کرواتی تھی، تو ان کے بچے بھی پھر ایک نیک ماں کے بچے تیار ہوتے تھے، مومن بچے تیار ہوتے تھے. گھروں میں خواتین کھانا پکاتی تھی تو باوضو ہو کر ذکر اللہ کرتے ہوئے کھانا بناتی تھی، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کھانا ہے، میرے بچوں نے کھانا ہے، میرے شوہر نے کھانا ہے، میرے گھر کے لوگوں نے کھانا ہے. آج ہمارے ہاں باہر کھانے کا بے تحاشا رواج، جس کو دیکھو باہر سے کھانا منگوا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا حلال ہے کتنا حلال ہے. یہ ہمارے ہاں جو باہر چکن ملتا ہے یا اور دوسرے جانور ملتے ہیں، ایک تو خود اس کے بارے میں جو لکھا ہے جو اس کی غذا ہے وہ کتنی نقصان دے، پھر کتنی مرغیاں مرتی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کہیں آپ نے پڑی ہوئی دفن ہوتی ہوئی دیکھی ان مرغیوں کو، سب بازاروں میں بکتی ہیں. اور مجھے کتنے ہی لوگوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے الگ ریٹ ہوتے ہیں، مردہ مرغیوں کے یہ ریٹ ہوتے ہیں، زندہ مرغیوں کے یہ ریٹ ہوتے ہیں. لوگ لیتے ہیں، ہوٹل والے لیتے ہیں، دکاندار لیتے ہیں، اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح استعمال ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب، سارا مردہ گوشت بک رہا. تو کیا ہم لوگ کھا رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہر چیز حلال اور پاکیزہ مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی. سوچنے کی بات. یہ جو ہمارے ہاں بیماریاں اتنی پھیلی اور اخلاق کی خرابی پھیلی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پاکیزہ چیزوں کو استعمال نہ کرنا ہے، حلال چیزوں کو استعمال نہ کرنا ہے. جب یہ چیزیں حلق سے اترتی ہیں انسان کے اندر، پھر جانوروں والے خیالات پیدا ہوتے، گندے خیالات پیدا ہوتے، گندی حرکتیں پیدا ہوتی. اس کی بہت بڑا ریزن ہمارا یہ. پھر ہمیں حکم کیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ورزقوں کو منت طیبات، تم کو پاکیزہ رزق دیا، رزق بھی پاک، جانور بھی حلال، حلال طریقے سے اس کو ذبح کرو، سارا اس کا خون نکلے، خون نکلنے کے بعد اس کو پھر تم پکاؤ پاکیزہ طریقے سے، پاکیزہ چیزیں ڈالو، پھر اللہ کا حکم ہے کہ میرا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور فارغ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد میرا کیا کرو، شکر ادا کرو. جب یہ رزق انسان کے حلق سے اترے گا تو بتائیے انسان کے اندر کیا جذبات پاکیزہ نہیں پیدا ہوں گے، نیک خیالات نہیں پیدا ہوں گے. جب ہمارا رزق ہی مشکوک ہو، ہمارا کھانا ہی مشکوک ہو، کیا ہم کھا رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، کما کر کیا گھر پہ لا رہے ہیں، مشکوک مال تو نہیں ہم گھر میں لے کر آ رہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ لوگ تقویٰ فی العبادات میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، عبادات کے تقویٰ کا. حضرت فرماتے ہیں کہ تقویٰ فی المال اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ مال میں تقویٰ اختیار کرو. اور فرماتے تھے کہ مال میں جتنا تقویٰ پیدا ہوگا اتنے ہی زیادہ انسان کے اندر پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ خیالات پیدا ہوں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ عبادتیں قبول فرماتے. مال مشکوک ہو، مال خراب ہو، آمدنی کے ذرائع خراب ہو، تو یاد رکھیے پھر انسان کے اندر جب وہ جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس کے پھر انعقاد بھی اتنے ہی زیادہ ہو. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کے گھر میں دعوت میں گیا، بلایا تھا کچھ لوگوں کو، تو اللہ والے لوگ تھے، کہتے ہیں میں نے کھانا شروع کیا ہی تھا مجھ کو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کی آمدنی مشکوک ہے. تو فرماتے فوراً میں کئی بہانہ کر کے ان کا اٹھ گیا، باہر نکل کر میں نے بڑی طے کرنے کی کوشش کی کہ جو کھایا وہ نکل جائے، نکلا نہیں. فرمانے لگے اس کے بعد پھر مجھ کو کتنے ہی دن تک گناہوں کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں. یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کے خیالات کا، گناہوں کے خیالات، یہ جو اتر رہا ہے نا حلق کے اندر، یہ جو جسم میں جا رہا ہے، اگر یہ مشکوک مال ہوگا، حرام مال ہوگا، کہاں سے پاکیزہ جذبات آئیں گے میرے بھائیوں، کہاں سے آئیں گے؟ خیالات ہی گندے، جب خیالات گندے تو اعمال اعضاء و جوارح گندے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا فرمایا کہ دیوبند کی بات حضرت نے لکھی اپنے موبائل میں، فرماتے کہ ہمارے ایک گھسیارا تھا گھاس کاٹنے والا، اب گھاس کاٹنے والا آدمی اس زمانے میں اس کی کیا آمدنی ہوتی ہوگی، تو فرمایا حضرت نے کہ اس کی چھ آنے آمدنی ہوتی، چھ آنے، اب تو آنے ہی ختم ہو گیا، تو فرمایا کرتے تھے کہ دو آنے وہ گھر کے لیے رکھتا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے بھی بڑی کم آمدنی تھی، دو آنے وہ صدقہ کرتا تھا، اور دو آنے سے وہ دارالعلوم دیوبند کے بعض علماء کرام کے اساتذہ کرام کی دعوت کیا کرتے ہیں. اب فرماتے تھے کہ اس دو آنے کی دعوت میں کیا دعوت ہوتی ہوگی، پتلی سی دال ہوتی تھی اور بس چپاتی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، رزق حلال کا پیسہ. حضرت نے لکھا کہ جب ہم اس کی دعوت کھا کر آتے تھے نا، تو اتنی نورانیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی تھی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، پتلی دال، پتلی چپاتی، کچھ بھی نہیں. فرماتے ایسی روحانیت اور نورانیت دل میں اترتی تھی کہ بیان سے باہر ہے. فرماتے تھے کہ ہم اس آدمی کی دعوت کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ ہمارے پیسے اس پیسے سے دعوت کرے گا. یہ ہوتی حلال پیسے. تو ہم نے تو کامیابی دولت کو سمجھ لیا، وہ دولت مند جس کو انبار لگے بس پیسے کے، وہ ہے کامیابی انسان، وہ کامیاب نہیں ہے. دولت تو اللہ نے فرعون کو بھی دی ہے، قارون کو بھی دی ہے، بڑے بڑے کافروں کو دولت دی ہوئی، وہ کامیابی کے معیار نہیں ہے. کامیابی کے معیار اگر یہ ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی بچوں کے لیے دولت کی دعا مانگتے، دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر کے جاتے، لیکن نہ دعا وہ سکھلائی ان کو، نہ ان کے لیے دعا دولت کی مانگ کر گئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جلیل القدر، کتنی چہیتی صاحبزادی، جو جنت میں خواتین کی سردار، انہوں نے آ کر کہا کہ رسول اللہ میں ہاتھ کام کرتی ہوں، میرا ہاتھ چھل جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی صدقات اور زکات کے غلام آئے ہوئے خادم ہیں، مجھے آپ ایک دو دے دے، میرے گھر کے کام کاج کر دیا کریں گے وہ. اب اتنی چہیتی صاحبزادی، اتنی محبت فرماتے حضرت فاطمہ سے، کوئی حد و انتہا نہیں دی فاطمہ کو. فاطمہ نے تم ایسا کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا تھا. اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا. تو آپ کے نواز سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ نے پڑھا، کتنا ظالمانہ شہادت کا واقعہ. اولادیں تو سولیوں پر ٹانگی جا رہی ہیں، اولادیں تو قتل ہو رہی ہیں، کوئی مال و دولت کے انبار نہیں ہے. اگر کامیابی کا یہ معیار ہوتا، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت، اللہ کرے میرے اور آپ کے سمجھ میں آتا، یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو آپ اپنے اولاد کو ہی کامیابیاں دے کر جاتے، آپ نے نہیں دی اپنے گھر والوں کو وہ کامیاب، بلکہ فرما دیا کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی، میری میراث میرا بال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا کہ میرا کوئی مال میراث میں نہیں جائے. میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے، اصل چیز رزق حلال ہے، وہ حلق سے اترے گا تو آگے کی گاڑی چلے گی، جب حرام اترے گا، اگر آپ پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل بھر دو گے، مٹی کا تیل بھر دو گے، مرسیڈیز بھی گاڑی ہوگی نا، دو قدم چل کر اس نے بھی کھڑے ہو جائے گا. کتنا اعلی سے اعلی کیوں نہ انجن ہو، کتنا اعلی سے اعلی گاڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب ایندھن ہی غلط بھرا جائے گا تو گاڑی تو نہیں چلنی. یہی حال ہمارے جسم کا ہے، اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، لیکن ہم اس جسم کے اندر جب خدا نہ خواستہ حرام اور مشکوک مال چیز ڈالیں گے رزق کی صورت میں، تو ہمارا انجن کہاں سے چل اسٹارٹ ہوگا، دل ہی نہیں اسٹارٹ ہوتا، دہنی نہیں قبول کرتا حق بات کو، حق سے دور ہی جانا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنائی، وصورکم فاحسن صورکم، تم کو صورت بھی دی، بہترین صورت تم کو عطا کی. اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کہ تم کو ایک بہترین صورت دی، ورزقکم من الطیبات، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکت والا ہے اللہ،
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک میں جو آپ نے ہمیں حکم دیا, جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کو خود پڑھنے کی, سمجھنے کی, دوسروں کو بتانے کی, دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں یا اللہ داخل فرما دے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا رب کریم ہماری زندگیوں کو یا اللہ سنت کے مطابق, شریعت مطابق بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.